وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ امریکہ نے کہا ہے کہ افغانستان میں چھوٹے موٹے حملوں سے فوج کے انخلاب پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ پینٹاگون کے ترجمان جان کربی نے پیر کے روز صحافیوں کو بتایا کہ گزشتہ ہفتے کے اختتام پر چند معمولی حملے ہوئے تھے جن کا ہمارے لوگوں، اڈوں اور وسائل پر بالکل کوئی اثر نہیں ہوا۔ افغانستان میں غیر ملکی افواج کے کمانڈر نے ہفتے کو کہا تھا کہ شرپسند اگر غیر ملکی افواج پر حملے کریں گے تو یہ ان کی غلطی ہوگی۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن اور وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے آزادی صحافت کے عالمی دن کے موقع پر اپنے الگ الگ پیغامات میں دنیا بھر میں آزاد صحافت، صحافیوں کے تحفظ اور معلومات تک رسائی کی حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ صدر جو بائیڈن نے اپنے دفتر سے جاری ایک بیان میں کہا کہ آج سے 30 سال قبل افریقہ کے صحافی جس آزاد اور کثیر الجہد پریس کے ونڈھاک ڈیکلریشن پر متفق ہوئے تھے، وہ آج بھی قوموں کی ترقی، جمہوریت کی بقا اور معاشی ترقی کے لیے ناگزیر ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے بھی پریس فریڈم کے عالمی دن کے موقع پر اپنے ٹویٹر پیغام میں کہا کہ امریکہ پریس کی آزادی، دنیا بھر میں صحافیوں کے تحفظ اور معلومات تک آن لائن یا آف لائن رسائی کی حمایت جاری رکھے گا۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے کہا ہے کہ چین کا راستہ روکنا یا اسے نیچا دکھانا ہمارا مقصد نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بات لندن میں G7 ملکوں کے وزرائے خارجہ کے اجلاس کے موقع پر برطانوی ہم منصب سے ملاقات میں کہی۔ صنعتی ملکوں کے تنظیم کے وزرائے خارجہ منگل کو مصروف دن گزاریں گے اور مختلف امور پر گفتگو متوقع ہے، جن میں چین اور روس کے ساتھ تعلقات، میانمار میں فوج کا اقتدار پر قبضہ، شام کی خانہ جنگی اور افغانستان کی صورتحال جیسے موضوعات شامل ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے امریکہ میں قبول کیے جانے والے پناہ گزینوں کی سالانہ تعداد 4 گنا کرنے کا اعلان کیا ہے۔ سابق صدر ٹرمپ نے اپنے دور میں پناہ گزینوں کی تعداد تاریخ میں سب سے کم مقرر کی تھی، اور صدر بائیڈن نے ابتدائی طور پر اسے برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن پیر کو ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ وہ امریکہ میں قبول کیے جانے والے پناہ گزینوں کی تعداد 62,500 کر رہے ہیں۔ صدر نے کہا کہ ان کی انتظامیہ آئندہ مالی سال میں اس تعداد کو بڑھا کر 125,000 کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ بائیڈن انتظامیہ نے پیر کے روز اعلان کیا کہ امریکہ اور میکسیکو کی سرحد پر اپنے والدین سے جدا ہونے جانے والے بچوں کو اس ہفتے امریکہ میں دوبارہ ان کے والدین سے ملوایا جائے گا۔ یہ بچے سابق امریکی انتظامیہ کے دور میں غیر قانونی طور پر امریکی سرحد کے اندر داخل ہوئے تھے۔ امریکی محکمہ ہوم لینڈ سیکیورٹی کے سیکرٹری کے مطابق ان خاندانوں کو ملوانا انتظامیہ کی جانب سے بڑے پیمانے پر جاری کاوش کے ایک سلسلے کی کڑی ہے۔ صدر بائیڈن نے تعلیم اور بچوں کے لیے مختص اخراجات میں اضافے کے اپنے منصوبوں کو فروغ دینے کے لیے ورجینیا کے ساحلی علاقوں کا دورہ کیا۔ صدر نے خاندانوں کی فلاح کے لیے گزشتہ ہفتے 1.8 ٹریلین ڈالر مختص کرنے کی تجویز دی تھی، اور آج کا دورہ اسی اعلان کا حصہ تھا۔ پاکستان میں انسانی حقوق کی صورتحال پر نظر رکھنے والی غیر سرکاری تنظیم ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے کہا ہے کہ عالمی وبا کی وجہ سے نہ صرف ملک میں موجود عدم مساوات میں مزید اضافہ ہو گیا ہے، بلکہ اس سے لاکھوں افراد کے روزگار ختم ہونے کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی طرف سے سن 2020 میں ملک میں انسانی حقوق کی صورتحال سے متعلق پیر کو ایک رپورٹ جاری کی گئی۔ پاکستان کی حکومت کے کسی عہدیدار کی طرف سے ملک میں انسانی حقوق کی صورتحال سے متعلق HRCP کی اس تازہ ترین رپورٹ پر کوئی تبصرہ نہیں کیا گیا، لیکن حکومت کا یہ موقف رہا ہے کہ آئین کے تحت کسی بھی مذہب یا فرقے سے تعلق رکھنے والوں کو پاکستان میں یکساں حقوق اور تحفظ حاصل ہے۔ پاکستان کے وفاقی وزیر ترقی و منصوبہ بندی اور سربراہ NCOC اسد عمر نے کہا ہے کہ ملک میں پہلی مرتبہ کرونا ویکسینیشن کی یومیہ تعداد 1.5 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے۔ اسد عمر نے ایک ٹویٹ میں بتایا کہ پیر کو 1,64,000 سے زائد افراد کو کرونا ویکسین لگائی گئی ہے۔ عالمی وبا کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے ملک بھارت میں نئے کیسز اور ہلاکتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ کیسز کی حالیہ تعداد گزشتہ 3 ماہ کے دوران سامنے آنے والے کیسز کی تعداد کے دگنا ہے، جبکہ اموات کی مجموعی تعداد بھی 2,20,000 سے زائد ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔
ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے نیوز شو کے ساتھ بہجت جیلانی حاضر خدمت ہے۔ ابھی خالد حمید سے آپ نے خبریں سنی۔ میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس ہے۔ خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو کا آغاز کرتے ہیں۔ پاکستان میں انسانی حقوق کی صورتحال پر نظر رکھنے والی غیر سرکاری تنظیم ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان یعنی HRCP نے کہا ہے کہ عالمی وبا کی وجہ سے نہ صرف ملک میں موجود عدم مساوات میں مزید اضافہ ہوا ہے بلکہ اس سے لاکھوں افراد کے روزگار ختم ہونے کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی طرف سے 2020 میں ملک میں انسانی حقوق کی صورتحال سے متعلق پیر کے روز ایک رپورٹ جاری کی گئی جس میں گزشتہ سال پاکستان میں انسانی حقوق کی ہونے والی مبینہ خلاف ورزیوں کی نشاندہی کی گئی جس میں معاشرے کے محروم طبقات، مذہب کی جبری تبدیلی، جبری گمشدگیوں کے واقعات اور آزادی اظہار کو درپیش مشکلات کی نشاندہی کی گئی۔ پاکستان کی حکومت کے کسی عہدیدار کی طرف سے ملک میں انسانی حقوق کی صورتحال سے متعلق HRCP کی اس تازہ ترین رپورٹ پر کوئی تبصرہ نہیں کیا گیا، لیکن حکومت کا یہ موقف رہا ہے کہ آئین کے تحت کسی بھی مذہب یا فرقے سے تعلق رکھنے والوں کو پاکستان میں یکساں حقوق اور تحفظ حاصل ہے۔ اسلام آباد سے رپورٹ کریں گے محمد جلیل تھوڑی دیر کے بعد۔ پاکستان میں حکومت نے الیکشن ایکٹ 2017 میں تبدیلی کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور اس مقصد کے لیے 49 مجوزہ تبدیلیوں کی تفصیلات جاری کر دی ہیں۔ حکومت کا کہنا ہے کہ انتخابی اصلاحات نہ لانے سے سیاسی اور جمہوری ترقی رک جائے گی۔ وزیراعظم نے الیکشن اصلاحات کے لیے براہ راست اپوزیشن کو دعوت دی تھی۔ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ انتخابی اصلاحات پر اپوزیشن کو بات کرنا چاہیے۔ اپوزیشن کا کہنا چاہیے کہ اس بل کی تیاری میں انہیں مکمل طور پر نظر انداز کیا گیا ہے اور وہ اس بارے میں حکومت سے بات نہیں کرنا چاہتے۔ شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں کہ آئین پر عمل کریں، انتخابی اصلاحات کی ضرورت نہیں۔ اسلام آباد سے عاصم علی رانا کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں۔
وفاقی حکومت انتخابی اصلاحات کے حوالے سے بل قومی اسمبلی میں پہلے ہی پیش کر چکی۔ حکومت کا کہنا ہے کہ 49 مجوزہ تبدیلیوں سے ملک میں جمہوری عمل کی شفافیت میں اضافہ ہوگا۔ وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری نے اسلام آباد میں نیوز کانفرنس میں کہا کہ اصل معاملہ انتخاب اور اس کے نتائج پر اعتماد کا ہے۔ نون لیگ نے کہا کہ RTS بیٹھا اور دھاندلی ہوئی، ہم نے حلقوں کی نشاندہی کا کہا جو نہیں ہوئی۔ کراچی میں ہونے والے الیکشن میں بھی دھاندلی کا شور مچا ہوا ہے۔ نون لیگ پیپلز پارٹی پر دھاندلی کا الزام لگا رہی ہے۔ انتخابی اصلاحات نہ لانے سے سیاسی اور جمہوری ترقی رک جائے گی، لہٰذا ایسا الیکشن چاہتے ہیں جہاں نتیجہ ہر جماعت کو قبول ہو۔
اگر آپ اصلاحات کے لیے تیار نہیں ہیں، اگر ہم نے صرف ہر الیکشن کے بعد رونا دھونا ہے کہ لٹ گئے، مر گئے، برباد ہو گئے، یہ نتیجہ صحیح نہیں آیا، فلانے نے یہ کر دیا، فلانے نے یہ کر دیا، تو پھر تو دیکھیں آپ کی سیاسی ترقی رک جائے گی، آپ کی جمہوری ترقی رک جائے گی، آپ آگے نہیں جا سکیں گے۔
پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما اور سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں اگر آپ انتخابی اصلاحات چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آئین پر عمل کرنا شروع کر دیں۔
الیکٹرانک ووٹنگ مشین کسی چیز کا حل نہیں ہے، مزید ابہام پیدا کرے گا۔ جو ملک کاغذی نظام نہ چلا سکتا ہو، یہ 249 کا الیکشن آپ کے سامنے، وہ الیکٹرانک نظام بھی نہیں چلا سکتا۔ اس ملک کو صرف ایک انتخابی اصلاحات کی ضرورت ہے اور اس کا نام ہے آئین۔
یہ بل اگرچہ قومی اسمبلی میں پیش کیا جا چکا لیکن حکومت کو اسے پاس کروانا اس قدر آسان نہ ہوگا۔ سینٹ میں بھی حکومت کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ انتخابی عمل کے حوالے سے کام کرنے والی غیر سرکاری تنظیم فافن کے سربراہ مدثر رضوی کہتے ہیں کہ اپوزیشن اور حکومت کو اس پر بات چیت لازمن کرنا ہوگی، کیونکہ انتخابی عمل کے حوالے سے تمام جماعتوں کے اعتراضات موجود ہیں۔ اپوزیشن کے پاس موقع ہے کہ وہ اپنی تجاویز لے کر آئے اور اس عمل کو بہتر بنائے۔
مشین لانے سے اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کا انفلوئنس الیکشن نہیں ختم ہوگا نا، مشین لانے سے ووٹر تو سارے رجسٹر نہیں ہو جائیں گے، مشین لانے سے ریپرزینٹیٹیونیس الیکشن کی امپروو نہیں ہو جائے گی، مشین لانے سے کانسٹیٹنسی ہلکے جو چھوٹے بڑے بنائے ہوئے وہ بھی غلط ہے کہ ایک ہلکا 2.5 لاکھ کا بنایا ہوا ہے، ایک ہلکا ہلکا 12 لاکھ کا بنایا ہوا ہے، وہ ٹھیک تو نہیں ہو جائیں گے۔ اب یہ ایشوز ہیں، اگر ان ایریاز کو ایڈجسٹ کریں گے تو الیکشن سسٹم اس کا آؤٹ کم لیجیٹیمیٹ ہوگا، ریپرزینٹیٹیونیس آئے گی۔
حکومت کی طرف سے پیش کی گئی تجاویز میں آبادی کی بنیاد پر نئی حد بندی، پولنگ عملے کی تکرری، 60 دن حلف نہ اٹھانے پر دوبارہ انتخاب، بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو ووٹ کا حق، الیکٹرانک ووٹنگ، سینٹ انتخابات اوپن بیلٹ کے ذریعے کروانے سمیت دیگر اصلاحات شامل ہیں جن پر اب تک اپوزیشن اور حکومت کے درمیان ڈیڈ لاک موجود ہے۔ اسمیلی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کی پوش آبادی بحریہ ٹاؤن کے ساتھ موجود دیہی آبادی کے لوگوں نے احتجاجی مظاہرہ کیا، جس میں ان کا کہنا تھا کہ انہیں ان کی زمینوں سے بے دخل کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ ادھر صوبے میں برسر اقتدار جماعت پیپلز پارٹی کا کہنا ہے کہ بحریہ ٹاؤن کیس میں جرمانے کی رقم کا کچھ بھی حصہ اب تک صوبائی حکومت کو نہیں ملا، جس سے ان افراد کو معاوضہ ادا کیا جا سکے۔ ادھر شہری امور پر نظر رکھنے والے ماہرین کا کہنا ہے کہ صدیوں سے رہائش پذیر لوگوں کو ان کی زمینوں سے بے دخل کرنے کے پیچھے کرپشن اور سیاسی مسئلہ کار فرما ہے۔ تفصیل کراچی سے محمد ثاقب کی رپورٹ میں پیش ہے۔
کراچی کی پوش آبادی بحریہ ٹاؤن سے متصل کئی دیہاتوں کے لوگوں نے پیر کو احتجاجی مظاہرہ کیا اور اپنے مطالبات کے حق میں نعرے بازی کی۔ یہ مظاہرے پہلی بار نہیں ہو رہے، بلکہ یہ سلسلہ گزشتہ 5 سال سے جاری ہے، لیکن گزشتہ ہفتے اس میں اس وقت شدت آ گئی جب نجی ہاؤسنگ اسکیم نے مبینہ طور پر دیہاتوں کی زمینوں پر اپنی ملکیت کے دعوے کے تحت یہاں رکاوٹیں کھڑی کر کے دیوار بنانے شروع کر دی۔ اس دوران مزاحمت کرنے والوں کے خلاف پولیس نے لاٹھی چارج کیا اور منتشر کرنے کے لیے ہوائی فائرنگ بھی کی گئی۔ احتجاج کرنے والے انڈیجنس رائٹس الائنس کے رکن حفیظ بلوچ نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ان کی زمینوں پر ناجائز طور پر قبضہ کیا جا رہا ہے۔ حفیظ بلوچ کے مطابق بحریہ ٹاؤن کا کل رقبہ 16,800 ایکڑ تھا، جو اب قبضہ ہوتے ہوتے 40,000 ایکڑ سے تجاوز کر گیا ہے، اور اس میں کئی دیہاتوں کو اپنی حدود کے اندر سمو دیا گیا ہے۔
یہ مسئلہ آج سے نہیں ہے، یہ مسئلہ 5 سال سے لگاتار یہاں چل رہا ہے۔ بحریہ ٹاؤن زمینوں پہ قابض شروع ہوا ریاستی اداروں کی سرپرستی میں، ایم بی اے کے تھرو صوبائی حکومت میں ہوتے غیر قانونی زمینیں بھی دی تھی۔ ہمیں نہ چار کو کھانا رکھ چاہیے، ہمارے زمینیں چاہیے۔
مسئلے پر بحریہ ٹاؤن انتظامیہ اور سندھ حکومت کا موقف حاصل کرنے کی کئی بار کوشش کی گئی، لیکن جواب موصول نہ ہوا۔ تاہم صوبے میں برسر اقتدار جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ اس بارے میں سپریم کورٹ کا فیصلہ واضح ہے اور ہم چاہیں گے کہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہو۔ بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ اس فیصلے کے تحت جرمانے کی ادا شدہ رقم کا 1 پیسہ بھی اب تک سندھ حکومت کو نہیں ملا، جس سے وہاں کے لوگوں کو معاوضہ دیا جاتا جو ان کا حق بنتا ہے۔
اسی آرڈر کے مطابق کہ جو ان کا حق ہے، جو آپ نے اپنے آرڈر کے مطابق ان لوکلز کی کمپنسیشن کی جو آپ نے فیصلہ کیا ہے، وہ پیسے کہاں ہیں اور وہ آج تک کیوں ملیر کے عوام کو نہیں ملا؟
لیکن شہری امور کے ماہر اور اربن ریسورس سینٹر میں ڈائریکٹر محمد یونس کا کہنا ہے کہ اس معاملے میں سیاسی مصلحتیں اور زمینوں کے کاروبار میں موجود کرپشن نمایاں طور پر نظر آتی ہے۔ بحریہ ٹاؤن انتظامیہ اپنی سہولت کے لیے نئے راستے بنانے، پانی اور سیوریج کی لائنز بچھانے کے لیے مزید زمینیں ہتھیا رہی ہے، جس میں ان کے مطابق اسے پولیس کی سرپرستی بھی حاصل ہے۔
اس کی کئی وجوہات ہیں، ایک تو یہ ہے کیونکہ لینڈ جو ہے وہ سب سے بڑا کرپشن کا ذریعہ ہوتا ہے، کوئی بھی اس کے سامنے بول نہیں سکتا کیونکہ وہ انتظامیہ بھی ان کو سپورٹ کر رہی ہے۔
ادھر سندھ میں اپوزیشن جماعتوں نے بحریہ ٹاؤن اور سندھ حکومت کے خلاف قرارداد سندھ اسمبلی میں جمع کرائی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ ملیر میں قدیم گھوٹوں کو مسمار کرنے کی سازش بند کی جائے اور اس دوران ہونے والے احتجاجی لوگوں پر تشدد میں ملوث پولیس اہلکاروں اور افسران کے خلاف بھی کارروائی کی جائے۔ محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی۔
بھارت میں کرونا وبا کے دوران انسانی خدمات کی متعدد مثالیں سامنے آ رہی ہیں، خاص طور پر غیر سرکاری تنظیموں اور مسلم گروپوں کی جانب سے کرونا سے مرنے والے ہندوؤں کی لاشوں کی آخری رسومات انجام دی جا رہی ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق لکھنؤ کے مسلمان نوجوانوں کا ایک گروپ پی پی کٹ پہن کر لاشوں کی آخری رسومات ادا کر رہا ہے۔ مہاراشٹر کے یوتمال ضلع کے 4 مسلم نوجوانوں کے ایک گروپ نے اب تک 800 سے زائد ہندو لاشیں نظر آتش کی ہیں۔ سکھوں اور ہندوؤں کے گروپ بھی ایسی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ مبصرین کے مطابق ان واقعات کی وجہ سے معاشرے میں فرقہ وارانہ ہم آہنگی اور بھائی چارے کا ماحول قائم ہو رہا ہے اور انہیں امید ہے کہ اس سے ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان جو خلیج پیدا ہوئی ہے اس کو پاٹنے میں مدد ملے گی۔ مزید تفصیلات نئی دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں پیش کرتے ہیں۔
رپورٹوں کے مطابق مہاراشٹر کے معین مستان اور 25 رضاکاروں پر مشتمل ان کی ٹیم یومیہ 40-50 میتوں کی آخری رسوم ادا کر رہی ہے۔ مستان نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ بعض اوقات شمشان ہی میں افطار کرنا پڑتا ہے۔ بھوپال کے دانش صدیقی اور صدام قریشی اب تک 60 سے زائد ہندو لاشوں کو آگ دکھا چکے ہیں۔ بہار کے گیا میں ایک ہندو خاتون کی لاش 8 گھنٹے پڑی رہی، نہ تو اس کے شوہر نے ہاتھ لگایا اور نہ ہی 2 بیٹوں نے۔ بالآخر مسلمانوں کے گروپ نے لاش کا کریا کرم کیا۔ اتر پردیش کے الہ آباد میں ایک مسلمان نے اپنے ہندو دوست کی آخری رسوم انجام دینے کے لیے 400 کلومیٹر کا سفر کیا۔ ناگپور کے ایک ٹرانسپورٹر پیارے خان نے 80 لاکھ روپے خرچ کر کے 400 میٹرک ٹن آکسیجن خریدی اور اسپتالوں کو سپلائی کی۔ دہلی میں سکھوں کی ایک تنظیم یونائٹڈ سکھ کے ڈائریکٹر پیتم سنگھ نے میڈیا کو بتایا کہ وہ لوگ اب تک کرونا سے انتقال کرنے والے 350 سے زائد افراد کی آخری رسوم انجام دے چکے ہیں. سماجی ماہرین کے مطابق ایسے واقعات فرقہ وارانہ ہم آہنگی کے قیام میں مدد دیں گے اور عدم رواداری کا خاتمہ ہوگا. انٹرفیتھ ہارمونی فاؤنڈیشن آف انڈیا کے صدر ڈاکٹر خواجہ افتخار احمد نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ آنے والے دنوں میں ملک کا ماحول بدلے گا اور مسلمانوں کے خلاف نفرت کم ہوگی.
میں سمجھتا ہوں کہ یہ کردار جو ہندوستان کا مسلمان اس وقت ادا کر رہا ہے اور اس کے ذریعے سے جو انسانی ہمدردی کا اور انسانی مساوات کا اور بھائی چارگی کا جو ایک نیا ماحول بنا ہے, اس سے پچھلے کئی سالوں کے درمیان میں جو آپس میں قریب بڑھی ہے ہندو مسلم, اس کو یقیناً پاٹنے کے اندر مدد ملے گی.
جواہر لال نہرو یونیورسٹی سے وابستہ ڈاکٹر انیل دتا مشرا نے کہا کہ کورونا نے انسانی خدمت کا ایک موقع فراہم کیا ہے.
یہ میں سمجھتا ہوں پینڈیمک میں اچھا جو ہے ادھارن سماج کے سامنے آ رہا ہے, راشٹر کے سامنے آ رہا ہے, اور اس سے کیا ہے کہ جو ایک دوسرے کو سمجھنے کا بھی موقع مل رہا ہے.
جامعہ ملیہ اسلامیہ میں استاد پروفیسر عذرا عابدی نے وی او اے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ کورونا نے ہندو مسلم اتحاد پیدا کر دیا,
اور کچھ جگہوں پر ہندو بھائیوں نے بڑھ کر کے, سکھ بھائیوں نے بڑھ کر کے, اور دوسرے مذاہب کے ماننے والوں نے بھی اس میں اپنا خاصا تعاون پیش کیا ہے.
ان کے بقول گو کی انتہا پسندانہ نظریات کے حامل افراد اس کو پسند نہیں کریں گے, لیکن بھارت کی یہی روایت ہے اور لوگ اسی پر چلنا چاہتے ہیں. سہیل انجوم, وائس آف امریکہ, نئی دہلی.
اور آئیے اب آپ کو وہ رپورٹ سنواتے ہیں جس کا ہم نے پروگرام کے آغاز میں ذکر کیا. پاکستان میں انسانی حقوق کی صورتحال پر نظر رکھنے والی غیر سرکاری تنظیم ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان یعنی ایچ آر سی پی نے کہا ہے کہ عالمی وبا کی وجہ سے نہ صرف ملک میں موجود عدم مساوات میں مزید اضافہ ہو گیا ہے بلکہ اس سے لاکھوں افراد کے روزگار ختم ہونے کا خطرہ بھی پیدا ہوا ہے. پاکستان کی حکومت کے کسی عہدیدار کی طرف سے ملک میں انسانی حقوق کی صورتحال سے متعلق ایچ آر سی پی کی اس تازہ ترین رپورٹ پر کوئی تبصرہ نہیں کیا گیا, لیکن حکومت کا یہ موقف رہا ہے کہ آئین کے تحت کسی بھی مذہب یا فرقے سے تعلق رکھنے والوں کو پاکستان میں یکساں حقوق اور تحفظ حاصل ہے. اسلام آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں محمد جلیل.
ہیومن رائٹس کمیشن کی رپورٹ کے مطابق اگرچہ حکومت نے کرونا وائرس کی وبا کے دوران بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اور احساس پروگرام کے ذریعے ہزاروں گھرانوں کو غربت کا شکار ہونے سے بچایا ہے, لیکن تنظیم کے مطابق یہ اقدامات کافی نہیں ہیں.
پاکستان کے سابق مشیر خزانہ اور اقتصادی امور کے ماہر سلمان شاہ کا کہنا ہے کرونا وائرس کی وجہ سے پیدا ہونے والے اقتصادی بحران سے نمٹنے کے لیے پاکستان کے پاس وسائل ناکافی ہیں.
پاکستان کے پاس بہت کم وسائل ہیں, لیکن یہ ضرورت پڑنے پہ ہم کو کرنا پڑے گا, اور اس میں ہمیں اپنی بیلٹ ٹائٹنگ کرنی پڑے گی اور بیرون ملک سے امداد بھی لینی پڑے گی, اور اس لیے
حکومت کی کسی عہدیدار کی طرف سے ملک میں انسانی حقوق کی صورتحال سے متعلق تازہ ترین رپورٹ پر کوئی تبصرہ نہیں کیا گیا ہے, لیکن اس سے قبل حکومت کا یہ موقف رہا ہے کہ حکومت نے کرونا وائرس سے متاثرہ لاکھوں افراد کی مالی اعانت کے لیے کئی عملی اقدامات کیے ہیں.
پاکستان میں انسانی حقوق کی صورتحال سے متعلق رپورٹ آزادی صحافت کے عالمی دن کے موقع پر 3 مئی کو جاری کی گئی. رپورٹ کے مطابق مسلسل تیسرے سال بھی ملک میں آزادی صحافت اور آزادی اظہار پر مبینہ پابندیوں میں اضافہ جاری ہے. رپورٹ کے مطابق توہین مذہب کے الزامات کے تحت مقدمات اور مذہب کی جبری تبدیلی کے واقعات بھی گزشتہ سال رونما ہوتے رہے. رپورٹ میں مذہب کی جبری تبدیلی کے 31 واقعات ریکارڈ کیے گئے. انسانی حقوق کی تنظیم نے پولیس کے اعداد و شمار کے حوالے سے بتایا ہے کہ کم از کم 586 افراد کے خلاف توہین مذہب کے مقدمات درج کیے گئے, اور ان میں سے زیادہ تر مقدمات صوبہ پنجاب میں درج کیے گئے. دوسری جانب احمدی برادری کے 24 افراد کے خلاف مذہب کی بنیاد پر مقدمات درج کیے گئے, جبکہ 2020 میں ملک میں احمدی برادری کے 3 افراد کو ہدف بنا کر قتل کر دیا گیا.
اگرچہ پاکستان میں بعض مذہبی طبقات کے افراد کو اپنے تحفظ کے حوالے سے ایک مشکل صورتحال کا سامنا ہے, لیکن حکومت کا یہ موقف رہا ہے کہ آئین کے تحت کسی بھی مذہب یا فرقے سے تعلق رکھنے والوں کو پاکستان میں یکساں حقوق اور تحفظ حاصل ہے.
انسانی حقوق کی تنظیم کی رپورٹ کے مطابق اگرچہ حکومت جبری گمشدگیوں کو جرم قرار دینے کے لیے قانون وضع کرنے کا عزم کا اظہار کر چکی ہے, لیکن اس کے باوجود انسانی حقوق کی تنظیم کا کہنا ہے کہ پارلیمان کی طرف سے بل کی منظوری ہونا ابھی باقی ہے. محمد جلیل, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
امریکہ نے کہا ہے کہ افغانستان میں چھوٹے موٹے حملوں سے فوج کے انخلا پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ محکمہ دفاع نے پیر کے روز ایک بیان میں کہا کہ افغانستان میں اس اختتام ہفتہ پر دھمکانے والے معمولی حملوں کا امریکی فوج کے انخلا پر کوئی خاص اثر مرتب نہیں ہوا۔ پینٹاگون کے ترجمان جان کربی نے صحافیوں کو بتایا کہ گزشتہ ہفتے کے اختتام پر چند معمولی حملے ہوئے تھے جن کا ہمارے لوگوں، اڈوں اور وسائل پر بالکل کوئی اثر نہیں پڑا۔ افغانستان میں غیر ملکی افواج کے کمانڈر نے ہفتے کے روز کہا تھا کہ شر پسند اگر غیر ملکی افواج پر حملے کریں گے تو یہ ان کی غلطی ہوگی۔ گزشتہ سال طالبان کے ساتھ مذاکرات میں طے پایا تھا کہ غیر ملکی افواج یکم مئی تک افغانستان چھوڑ دیں گی، لیکن وہ ابھی تک ملک میں موجود ہیں۔ شمالی میانمار میں ایک باغی تنظیم نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے پیر کے روز شدید تصادم میں سرکاری فوج کا ایک ہیلی کاپٹر مار گرایا۔ نسلی تنظیم کاچن انڈیپینڈنس آرمی کا کہنا ہے کہ سرکاری فوج نے کاچن کے قصبے موموک پر لڑاکا طیاروں اور ہیلی کاپٹروں سے حملہ کیا تھا۔ ہیلی کاپٹر مار گرانے کے دعوے کی آزاد ذرائع سے تصدیق نہیں کی جا سکی اور حکومت نے اس بارے میں فوری طور پر کوئی بیان جاری نہیں کیا۔ کاچن میانمار کے ان متعدد نسلی اقلیتی گروپوں میں شامل ہے جنہوں نے فروری میں حکومت پر فوجی قبضے کے بعد ملک گیر احتجاج کی حمایت کی تھی۔ آنگ سنگ سوچی کی حکومت کے خاتمے کے بعد ملک میں تقریباً روزانہ مظاہرے کیے جا رہے ہیں۔ میانمار میں تشدد کا ریکارڈ رکھنے والی تنظیم دا اسسٹنس ایسوسی ایشن فار پولیٹیکل پرزنرز کا کہنا ہے کہ حکومت کا تختہ الٹے جانے کے بعد 765 مظاہرین اور راہگیر سیکیورٹی فوج کی کاروائیوں میں مارے جا چکے ہیں۔ فوجی رہنما ان اعداد و شمار کی تردید کرتے ہیں۔ آنگ سنگ سوچی تختہ الٹے جانے کے بعد نیشنل لیگ فار ڈیموکریسی پارٹی کے دوسرے رہنماؤں کی طرح نظر بند ہیں۔ کاچن کے علاوہ ایک اور نسلی اکائی کرن کے بھی اپنی مسلح تنظیم ہے اور میانمار کی فوج نے اس کے خلاف بھی حملے بڑھا دیے ہیں۔ ملک کی نسلی اقلیتیں کئی عشروں سے مرکزی حکومت سے لڑ رہی ہیں اور وسیع تر خود مختاری کا مطالبہ کرتی ہیں۔
وائس آف امریکہ اردو کے ریڈیو شوز آپ سن سکتے ہیں میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر۔
جیسے کہ آپ جانتے ہیں 3 مئی کو عالمی سطح پر آزادی صحافت کا دن منایا جاتا ہے۔ ہمارے گزشتہ روز کے پروگرام میں ہم نے اس سلسلے میں کئی رپورٹیں آپ کے لیے پیش کیں۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن اور وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے بھی آزادی صحافت کے عالمی دن کے موقع پر اپنے الگ الگ پیغامات میں دنیا بھر میں آزاد صحافت، صحافیوں کے تحفظ اور معلومات تک رسائی کی حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ صدر جو بائیڈن نے اپنے دفتر سے جاری ایک بیان میں کہا کہ آج سے 30 سال قبل افریقہ کے صحافی جس آزاد اور کثیر الجہت پریس کے ڈکلیریشن پر متفق ہوئے تھے، وہ آج بھی قوموں کی ترقی، جمہوریت کی بقا اور معاشی ترقی کے لیے ناگزیر ہے۔ اسد نذیر کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں۔
سچ بائیڈن نے کہا کہ ہم آج کے دن سچ بولنے والوں کے حوصلے کی ستائش کرتے ہیں جنہوں نے خوفزدہ ہونے سے انکار کر دیا اور جو عام طور پر اپنی زندگیاں بھی داؤں پر لگا دیتے ہیں۔ صدر کے بقول وہ دنیا بھر میں معاشروں کے اندر آزاد میڈیا کے کردار کی اہمیت کو تسلیم کرتے ہیں۔ یوم آزادی صحافت کے موقع پر صدر بائیڈن نے اپنے بیان میں مزید کہا کہ صحافی حضرات سچ کو سامنے لائے، طاقت کے ناجائز استعمال پر نظر رکھی اور اہل اقتدار سے شفافیت کا مطالبہ کرنے کا فرض ادا کرتے ہیں۔ ان کے بقول صحافی فعال جمہوریتوں کے لیے بے حد اہم ہیں۔ سنز نے یہ بھی کہا کہ صحافی کرونا کی عالمی وبا کے دوران بھی اگلے محاذوں پر موجود رہے تاکہ عوام کو باخبر رکھ سکیں، اور اس کام کے لیے انہوں نے اپنی صحت کو بھی خطرات سے دوچار رکھا۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے اس دن کے حوالے سے کہا کہ ایک آزاد اور خود مختار میڈیا کے لیے جو بھی خطرات ہیں ان کا ہم سب مل کر مقابلہ کریں، بشمول جسمانی خطرات اور غیر قانونی قید و بند کے۔ صحافیوں کے تحفظ کے ادارے کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ سال 2020 میں دنیا بھر میں ریکارڈ تعداد میں صحافیوں کو جیلوں میں ڈالا گیا۔ اسی طرح صحافیوں، بالخصوص خواتین صحافیوں اور غیر سفید فام صحافیوں کو آن لائن ہراساں کیے جانے کے واقعات میں اضافہ ہوا۔ مطلق الانانیت پر یقین رکھنے والے حکمران ایک آزاد پریس کو نقصان پہنچانے کے در پہ رہے۔ وہ سچ کو دبانے اور غلط معلومات پھیلانے اور دنیا بھر میں مقامی میڈیا کی تعداد کو کم کرنے میں مصروف ہیں۔ امریکہ کے صدر نے اس عزم کا بھی اعادہ کیا کہ وہ دنیا بھر میں ایک آزاد، غیر جانبدار اور کثیر الجہت میڈیا کا تحفظ کریں گے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے بھی پریس فریڈم کے عالمی دن کے موقع پر اپنے ٹویٹر پیغام میں کہا ہے کہ امریکہ پریس کی آزادی، دنیا بھر میں صحافیوں کے تحفظ اور معلومات تک آن لائن یا آف لائن رسائی کی حمایت جاری رکھے گا۔ وزیر خارجہ کے بقول ایک آزاد اور غیر جانبدار پریس اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ عوام کو معلومات تک رسائی حاصل ہے اور یہ علم اپنے آپ میں ایک طاقت ہے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کے وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے کہا ہے کہ چین کا راستہ روکنا یا اسے نیچا دکھانا ہمارا مقصد نہیں۔ انہوں نے یہ بات لندن میں جی سیون ملکوں کے وزرائے خارجہ اجلاس کے موقع پر برطانوی ہم منصب سے ملاقات میں کہی۔ صنعتی ملکوں کی تنظیم کے وزرائے خارجہ آج منگل کے روز مصروف دن گزار رہے ہیں اور مختلف عالمی امور پر گفتگو متوقع ہے، جن میں چین اور روس کے ساتھ تعلقات، میانمار میں فوج کے اقتدار پر قبضہ، شام کی خانہ جنگی اور افغانستان کی صورتحال جیسے موضوعات شامل ہیں۔ برطانوی وزیر خارجہ ڈومینک راب نے کہا ہے کہ امریکہ اور برطانیہ چین کے ساتھ ماحولیاتی تبدیلی اور دوسرے امور پر مثبت انداز میں کام کرنا چاہتے ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے چین کے ساتھ مسابقت کو اپنی انتظامیہ کی خارجہ پالیسی کا سب سے بڑا چیلنج قرار دیا۔ امریکہ نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ جزیرہ نما کوریا سے جوہری ہتھیاروں کے خاتمے کے لیے شمالی کوریا کے ساتھ سفارتی رابطوں کے لیے تیار ہے۔ ایک ماہ تک شمالی کوریا سے متعلق پالیسی پر غور کے بعد توقع کی جا رہی ہے کہ صدر بائیڈن شمالی کوریا میں انسانی حقوق سے متعلق خصوصی نمائندہ مقرر کریں گے۔ شمالی کوریا نے اتوار کو امریکہ اور اس کے اتحادیوں پر الزام لگایا کہ ان کے حالیہ بیانات دشمن پالیسی کا ثبوت ہیں۔ جی سیون اجلاس کے بعد اینٹنی بلنکن یوکرین کا دورہ کریں گے، جہاں وہ صدر اور دوسرے حکام سے ملاقاتیں کریں گے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے امریکہ میں قبول کیے جانے والے پناہ گزینوں کی سالانہ تعداد چار گنا کرنے کا اعلان کیا ہے۔ سابق صدر ٹرمپ نے اپنے دور میں پناہ گزینوں کی تعداد تاریخ میں سب سے کم مقرر کر دی تھی، اور صدر بائیڈن نے ابتدائی طور پر اسے برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا، لیکن پیر کے روز ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ وہ امریکہ میں قبول کیے جانے والے پناہ گزینوں کی تعداد 62,500 کر رہے ہیں۔ سابق انتظامیہ کی مقرر کردہ کم تعداد امریکی قوم کی اقدار کی عکاسی نہیں کرتی، جو پناہ گزینوں کا خیر مقدم اور ان کی مدد کرتی ہے۔ صدر بائیڈن نے کہا کہ ان کی انتظامیہ آئندہ مالی سال میں اس تعداد کو بڑھا کر 125,000 تک کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے بھی ایک بیان میں کہا کہ بطور قوم یہ ہماری فطرت ہے کہ ہم پناہ کے طلبگاروں کے لیے اپنے دروازے کھول دیتے ہیں، اور یہ ہمارے قومی مفاد میں شامل رہے گا کہ جو افراد پناہ کے طلبگار ہوں ان کے وقار اور احترام کا خیال رکھتے ہوئے منصفانہ برتاؤ کریں۔ پناہ گزینوں کی تنظیم ریفیوجی انٹرنیشنل کے صدر ایرک پیشوارس نے اسے قابل فخر اور تاریخی لمحہ قرار دیا۔ اس کے برعکس ریپبلکن قانون ساز سکاٹ ڈیسالز نے صدر کے اقدام کو قومی سلامتی اور صحت عامہ کے خلاف براہ راست خطرہ قرار دیا۔ ادھر بائیڈن انتظامیہ نے پیر کے روز اعلان کیا ہے کہ امریکہ اور میکسیکو کی سرحد پر اپنے والدین سے جدا ہونے والے بچوں کو اس ہفتے امریکہ میں دوبارہ ان کے والدین سے ملوایا جائے گا۔ یہ بچے سابق امریکی انتظامیہ کے دور میں غیر قانونی طور پر امریکی سرحد سے اندر داخل ہوئے تھے۔ امریکی محکمہ ہوم لینڈ سیکیورٹی کے سیکرٹری کے مطابق ان خاندانوں کو ملوانا انتظامیہ کی جانب سے بڑے پیمانے پر جاری کاوش کے ایک سلسلے کی کڑی ہے۔ سدرا ڈار تفصیل بیان کرتی ہیں۔
امریکی محکمہ ہوم لینڈ سیکیورٹی کے سیکرٹری الیہینڈرا میوکاس کے مطابق ان چار خاندانوں میں سے دو میں ایسی مائیں شامل ہیں جو اپنے بچوں سے 2017 میں جدا ہوئی تھیں۔ ان میں سے ایک خاتون کا تعلق ہنڈراس سے ہے، جبکہ دوسری کا تعلق میکسیکو سے ہے۔ ان کے مطابق ان بچھڑے ہوئے خاندانوں میں ایسے بچے بھی شامل ہیں جن کی عمر اس وقت 3 برس تھی، اور ایسے نوجوان بچے بھی شامل ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کے اہم سال اپنے والدین کے بغیر گزار دیے۔ بائیڈن انتظامیہ کی خاندانوں کو ملوانے کی ٹاسک فورس کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر مشیل برائن کے مطابق ان خاندانوں کے والدین انسانی ہمدردی کی بنیاد پر پیرول پر امریکہ آئیں گے۔ حکام کا کہنا ہے کہ اس مسئلے کا مستقل حل تلاش کیا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں مزید کتنے خاندانوں کو ان کے پیاروں سے ملوایا جائے گا، اس کا انحصار سان ڈیاگو کی عدالت میں امریکن سول لبرٹیز یونین ACLU کے مقدمے پر ہے، لیکن میورکوس کا کہنا ہے کہ مزید خاندانوں کو جلد ہی ان کے پیاروں سے ملوایا جائے گا۔ انہوں نے رپورٹر سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم اگلے کچھ دنوں میں بچوں کو ان کے والدین سے ملوانے کے لیے انتہائی محنت کرتے رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اب بھی بہت کچھ کرنا باقی ہے، لیکن وہ ان خاندانوں کو دوبارہ ملنے پر خوشی محسوس کرتے ہیں۔ ٹرمپ انتظامیہ کی زیرو ٹالرنس پالیسی کے باعث 5,500 بچے اپنے والدین سے بچھڑ گئے تھے۔ اس پالیسی کے تحت ہر اس بالغ شخص پر مقدمہ دائر کیا جانا تھا جو امریکہ میں ویزا کے بغیر داخل ہوتا ہے۔ مشیل برائن کے مطابق ان میں سے اب بھی 1,000 خاندان بدستور بچھڑے ہوئے ہیں۔ زیرو ٹالرنس پالیسی کے تحت خاندانوں کے بچھڑنے کا عمل جون 2018 میں ایک عدالتی فیصلے کے بعد رک گیا تھا۔ امریکن سول لبرٹیز یونین ACLU نے ایک بیان میں کہا کہ جہاں وہ اس بات پر خوش ہیں کہ چار خاندانوں کو ملوایا جا رہا ہے، وہیں ان کے مطابق ابھی یہ شروعات ہے۔ ادارے کے وکیل لی جیلرنٹ کے مطابق ان 5,500 بچوں میں سے 1,000 اب بھی اپنے والدین سے دور ہیں۔ ان کے مطابق 400 سے زائد والدین کے بارے میں ابھی کوئی معلومات موجود نہیں ہے۔ جیلرنٹ کے مطابق وہ چاہتے ہیں کہ بائیڈن انتظامیہ ان تمام بچوں کو ان کے والدین سے ملوائے۔ انہوں نے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان خاندانوں کو مکمل شہریت دی جائے اور ان کی دیکھ بھال کی جائے۔
صدر جو بائیڈن نے تعلیم اور بچوں کے لیے مختص اخراجات میں اضافے کے اپنے منصوبوں کو فروغ دینے کے لیے ورجینیا کے ساحلی علاقوں کا دورہ کیا۔ صدر نے خاندانوں کی فلاح کے لیے گزشتہ ہفتے 1.8 ٹریلین ڈالر مختص کرنے کی تجویز دی تھی اور پیر کے روز کیا جانے والا دورہ اسی اعلان کا حصہ تھا۔ بائیڈن اور ان کی اہلیہ جیل ایک ایلیمنٹری اسکول گئے اور ٹائڈ واٹر کمیونٹی کالج کا بھی دورہ کیا۔ صدر نے امریکیوں کو 2 سال مفت ٹیوشن فری کمیونٹی کالج کی سہولت فراہم کرنے کے لیے 109 بلین ڈالر خرچ کرنے کی تجویز پیش کی۔ صدر نے پیل گرانٹس کے لیے 80 بلین ڈالر مختص کرنے کی بھی تجویز دی، جس سے کالج کی تعلیم کے لیے مالی اعانت کی جا سکے۔ صدر 62 ارب ڈالر کے ایسے پروگراموں کے لیے وقف کرنے کے بھی خواہاں ہیں جو کمیونٹی کالجوں اور ایسے اداروں میں تعلیم کی تکمیل کی شرح کو بہتر بنا سکیں جو بنیادی طور پر پسماندہ طلبا کے لیے تعلیمی سہولتیں پیش کرتے ہیں۔ امریکہ کے جوائنٹ چیفز آف سٹاف کے چیئرمین جنرل مارک ملی کا کہنا ہے کہ اب وہ فوجی کمانڈروں کی طرف سے زیادتی کے مقدموں کا فیصلہ کرنے کی تجویز پر غور کے لیے تیار ہیں۔ فوج میں جنسی زیادتیوں سے نمٹنے کی بحث میں ممکنہ طور پر یہ ایک اہم تبدیلی ہے۔ جنرل مارک ملی نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ اگرچہ وہ اس وقت تجویز کی توثیق کرنے کے لیے تیار تو نہیں، لیکن انہوں نے اپنے سابقہ مخالفانہ نقطۂ نظر کو مسترد کر دیا ہے کیونکہ اس مسئلے کو حل کرنے کی دوسری کوششوں کے باوجود یہ مسئلہ بدستور برقرار ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ برسوں سے موجود ہے لیکن ہم مؤثر انداز میں اس کو حل نہیں کر پا رہے۔ بل گیٹس اور ان کی اہلیہ میلنڈا نے اعلان کیا ہے کہ انہوں نے علیحدگی کا فیصلہ کر لیا۔ مائیکروسافٹ کے بانی اور ان کی اہلیہ نے پیر کے روز کہا کہ علیحدہ ہونے کے باوجود وہ بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن کے لیے مل کر کام کرتے رہیں گے، جو دنیا کی سب سے بڑی نجی فلاحی تنظیم ہے۔ دونوں نے ٹویٹر پر ایک جیسے پیغامات میں کہا کہ انہوں نے شادی کے 27 سال بعد اس رفاقت کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ دونوں کی ملاقات 1987 میں ہوئی تھی جب میلنڈا نے مائیکروسافٹ میں پروڈکٹ مینیجر کے طور پر شمولیت اختیار کی تھی۔ بل گیٹس دنیا کے سابق امیر ترین شخص ہیں اور 100 ارب ڈالر سے زائد کے مالک ہیں۔ اس بارے میں گہری دلچسپی لی جائے گی کہ جوڑے کے اثاثے کیسے تقسیم کیے جائیں گے اور اس کا تنظیم پر کیا اثر مرتب ہوگا۔ اور اب پاکستان، جنوبی ایشیا اور دنیا بھر میں کرونا وائرس کی خبریں اور اعداد و شمار رپورٹوں کے ساتھ۔ پاکستان کے وفاقی وزیر ترقی و منصوبہ بندی اور سربراہ این سی او سی اسد عمر نے کہا ہے کہ ملک میں پہلی مرتبہ کرونا ویکسینیشن کی یومیہ تعداد 1.5 لاکھ سے تجاوز کر گئی۔ اسد عمر نے ایک ٹویٹ میں بتایا کہ پیر کے روز 1,64,000 سے زائد افراد کو کرونا ویکسین لگا دی گئی۔ ان کے بقول پیر ہی کے روز 40 سال اور اس سے زائد عمر کے افراد کی ویکسینیشن بھی شروع کر دی گئی ہے۔ ادھر وزیر اعظم پاکستان کے معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر فیصل سلطان نے کہا ہے کہ پاکستان کو جون تک کرونا سے بچاؤ کی ویکسین کی 1.9 کروڑ خوراکیں موصول ہو جائیں گی۔ اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر فیصل سلطان نے کہا کہ پاکستان ویکسین کی 3 کروڑ خوراکیں خریدنے کے معاہدے کر چکا ہے۔ ڈاکٹر فیصل سلطان کا کہنا تھا کہ چین کی تیار کردہ سنگل ڈوز کین سائنو ویکسین بھی جلد لگانے کا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ کے تحت کین سائنو ویکسین کی ماہانہ 30 لاکھ خوراکیں تیار کی جائیں گی۔ عالمی وبا کرونا وائرس سے سب سے متاثر ہونے والے ملک بھارت میں نئے کیسز اور ہلاکتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ اس صورتحال میں ماہرین نے انتباہ جاری کیا ہے کہ آنے والے ہفتے ملک کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ بھارت کی وزارت صحت کے مطابق منگل کے روز ملک میں مزید 3.5 لاکھ سے زیادہ کیسز سامنے آئے، جس کے بعد کیسز کی مجموعی تعداد 2 کروڑ سے تجاوز کر گئی۔ کیسز کی حالیہ تعداد گزشتہ 3 ماہ کے دوران سامنے آنے والے کیسز کی تعداد کے مقابلے میں دگنی ہے، جبکہ اموات کی مجموعی تعداد بھی 2,20,000 سے زائد ہے۔ خبر رساں ادارے ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق ماہرین نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ بھارت میں کرونا کیسز کی حیران کر دینے والی اصل تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے۔ ادھر تائیوان نے گزشتہ 14 روز کے دوران بھارت میں رہنے والے مسافروں کے ملک پر داخلے میں پابندی عائد کر دی ہے، جس کا اطلاق منگل سے ہوگا۔ تائیوانی حکام کا کہنا ہے کہ یہ پابندی ملک میں وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے لگائی گئی ہے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق بھارت میں وائرس کے تیزی سے پھیلاؤ کا سبب بننے والا بھارتی ویریئنٹ برطانیہ اور ایران سمیت دنیا کے 17 ممالک تک پھیلنے کا انکشاف ہوا ہے۔ ادھر روس نے چین کی تین بڑی کمپنیوں کے ساتھ کرونا وائرس کے خلاف بنائی گئی روسی ویکسین سپوٹنک فائیو بنانے کے لیے معاہدہ کر لیا ہے کیونکہ دنیا بھر میں اس کی مانگ میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ روس نے حالیہ ہفتوں میں چین کی ویکسین بنانے والی کمپنیوں کے ساتھ تین معاہدوں کا اعلان کیا جن کے تحت یہ کمپنیاں کل 260 ملین خوراکیں تیار کریں گی۔ گیتیارا انیس کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں۔
اس فیصلے کے معنی یہ ہے کہ لاطینی امریکہ، مشرق وسطی اور افریقہ کے وہ ممالک جنہوں نے روس سے ویکسین درآمد کرنے کے معاہدے کیے ہیں، انہیں روسی ویکسین تک جلد رسائی حاصل ہو جائے گی۔ امریکہ اور یورپی یونین کی زیادہ تر توجہ پہلے اپنے شہریوں کو ویکسین فراہم کرنے پر ہے۔ قبل ازیں برطانوی طبی جریدے دی لینسٹ پر یہ ڈیٹا شائع ہونے کے بعد کہ وسیع پیمانے پر کیے گئے تجربات سے ظاہر ہوتا ہے کہ سپوٹنک فائیو ویکسین محفوظ ہے اور اس کے مؤثر ہونے کی شرح 91% ہے۔ روس کی تیار کردہ ویکسین پر کی جانے والی تنقید اب خاصی حد تک معدوم ہوتی جا رہی ہے۔ تاہم ماہرین اب بھی یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ کیا روس دنیا بھر میں ویکسین فراہم کرنے سے متعلق کیے گئے اپنے وعدوں کو پورا کر سکے گا۔ روس نے سینکڑوں لاکھوں خوراکیں فراہم کرنے کا وعدہ کیا ہے اور اب تک اس نے اس کا بہت ہی کم حصہ برآمد کیا ہے۔ روس کے ترجمان دمیتری پیسکوف کا کہنا ہے کہ سپوٹنک فائیو کی مانگ اتنی بڑھ چکی ہے کہ وہ روس میں مقامی سطح پر تیار کی جانے والی ویکسین کی پیداوار سے کہیں زیادہ ہے۔ روس کے ڈائریکٹ انویسٹمنٹ فنڈ نے سپوٹنک فائیو کی تیاری کے لیے سرمایہ فراہم کیا تھا۔ اب اس فنڈ نے اپنی پیداوار میں اضافے کے لیے دیگر ملکوں کی متعدد دوا ساز کمپنیوں کے ساتھ سمجھوتے طے کیے ہیں، جن میں بھارت، جنوبی کوریا، برازیل، سربیا، ترکی اور اٹلی کے علاوہ دیگر ممالک کی دوا ساز کمپنیاں شامل ہیں۔ تاہم ایسے چند اشارے ملے ہیں کہ بیلاروس اور قازقستان کے علاوہ غیر ممالک کی دوا ساز کمپنیوں نے ابھی تک ویکسین کی بڑی مقدار تیار نہیں کی۔ روس کا ڈائریکٹ انویسٹمنٹ فنڈ سپوٹنک فائیو کے لیے بین الاقوامی تعاون کا ذمہ دار ہے اور اپریل میں اس کا کہنا تھا کہ وہ ہائیلون بایولوجیکل بیکٹیرین انکارپوریشن کے تعاون سے 100 ملین خوراکیں تیار کرے گا۔ اس سے پہلے مارچ میں اس نے اعلان کیا تھا کہ وہ شینزن یونیکسن جینٹیک کمپنی کے ساتھ مل کر 60 ملین خوراکیں تیار کرے گا۔ ان دو معاہدوں سے پہلے گزشتہ سال نومبر میں روس نے تبت روڈیولا فارماسیوٹیکل ہولڈنگ کی ایک ذیلی کمپنی کے ساتھ بھی 100 ملین خوراکیں تیار کرنے کا معاہدہ کیا تھا۔ ایئرفینیٹی کے سی ای او راسموس بیک ہینسن کا کہنا ہے کہ روس ہے تو بڑا پرجوش، مگر شاید وہ اپنے مکمل اہداف حاصل نہ کر سکے۔ تاہم ان کا کہنا تھا کہ اب چین کے ساتھ مل کر سپوٹنک فائیو کو بنانے کے لیے کام کرنے سے روس اور چین دونوں کی جیت ہوگی۔ چین کی ویکسین بنانے والی کمپنیاں مقامی سطح پر استعمال کے لیے ویکسین بنانے سے ہٹ کر اب عالمی منڈی میں بھی ویکسین سپلائی کریں گی۔ ان کمپنیوں کو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی جانب سے مخصوص ویکسین بنانے کی منظوری مل جانے سے ان کے معیار پر مہر ثبت ہو گئی ہے۔ عالمی وبا کے دوران چین کی ان کمپنیوں نے کروڑوں کی تعداد میں یہ ویکسین غیر ممالک کو بھجوائی ہیں۔ تاہم اب تک چین کی تینوں کمپنیوں نے سپوتنک کو تیار کرنا شروع نہیں کیا۔ لندن میں قائم سائنسی تجزیے کی کمپنی ایئرفینیٹی کے اندازوں کے مطابق روس نے تقریباً 100 ممالک کے ساتھ 603 ملین خوراکیں فراہم کرنے پر اتفاق کیا ہے، لیکن اس میں سے ابھی تک صرف 11.5 ملین خوراکیں ہی برآمد کی ہیں۔ روسی فنڈ نے یہ بھی بتانے سے انکار کیا کہ ویکسین کی کتنی خوراکیں غیر ممالک کو بھجوائی جا رہی ہیں۔ روس میں اس سال 17 اپریل تک ویکسین کی دو ٹیکوں پر مشتمل صرف 27 ملین خوراکیں ہی مبینہ طور پر تیار کی جا سکی ہیں۔
عالمگیر وبا سے بیزار سیاح دوبارہ ہوائی اڈوں کا رخ کرنے لگے ہیں۔ امریکہ کے جوئے خانے آباد ہو رہے ہیں اور یونان کے کھلے ریستوران بھر رہے ہیں۔ امیر ملکوں میں ویکسین کی دستیابی بڑھنے سے کیسز اور اموات میں کمی آ رہی ہے۔ امریکہ میں یومیہ کیسز کی اوسط تعداد اکتوبر کے بعد پہلی بار 50,000 سے کم ہوئی۔ گزشتہ اتوار کو امریکہ کے ہوائی اڈوں سے 16.5 لاکھ مسافروں نے سفر کیا، جو ایک سال قبل وائرس پھیلنے کے بعد مسافروں کی سب سے بڑی تعداد ہے۔ یورپی یونین کی ایگزیکٹو برانچ یورپی کمیشن نے پیر کے روز سفارش کی ہے کہ بلاک کے 27 رکن ممالک یورپی یونین سے منظور شدہ ویکسین حاصل کرنے والے مسافروں کو داخلے کی اجازت دیں۔ یورپی یونین کے ملکوں میں اس وقت سفر انتہائی محدود ہے، سوائے ان چند ملکوں کے جہاں انفیکشن کی شرح کم ہے، ان میں آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اور جنوبی کوریا شامل ہیں۔ یورپی کمیشن کے ترجمان ایڈلبرٹ جانس برسلز میں ایک نیوز کانفرنس میں کہا کہ اس تجویز کے تحت رکن ممالک سے سفارش کی گئی ہے کہ وہ ان غیر ضروری مسافروں کو اپنے ملکوں میں سفر کرنے کی اجازت دیں جو یہ ثابت کر سکتے ہوں کہ انہیں سفر کرنے سے 14 دن پہلے مکمل طور پر ویکسین دی جا چکی ہے۔ جانس نے کہا کہ انہوں نے یورپی یونین کی سطح پر ایمرجنسی بریک طریقہ کار کو متعارف کرانے کو کہا ہے، جو غیر یورپی یونین کے کسی بھی ایسے ملک سے سفر کو فوری طور پر محدود کر دے گا اگر وہاں کرونا کیسز کی تعداد میں اچانک تک اضافہ ہو جاتا ہے جب پھر وائرس کی مخصوص قسم کا انکشاف ہوتا ہے۔ یورپی کونسل اور رکن ملکوں سے توقع ہے کہ ان کے سفیر اس ہفتے اس تجویز پر غور کریں گے۔ کمیشن کو امید ہے کہ اس کی منظوری دی جا سکتی ہے اور یکم جون تک اس کو نافذ کیا جا سکتا ہے۔ ادھر پیر کے روز انڈونیشیا کی وزارت صحت نے بتایا کہ وائرس کی تبدیل شدہ قسم کی تشخیص کے دو کیسز میں سے ایک بھارت سے جکارتا آنے والے فرد میں سامنے آئی، جبکہ دوسرا کیس جنوبی افریقہ سے بالی آنے والے فرد میں سامنے آیا۔ وزارت صحت نے تصدیق کی ہے کہ دونوں کیسز میں B1617 ویریئنٹ کی تشخیص ہوئی ہے۔ یہ ویریئنٹ سب سے پہلے بھارت میں سامنے آیا تھا۔ انڈونیشیا نے گزشتہ مہینے 14 دن کے عرصے میں بھارت کا سفر کرنے والے غیر ملکیوں کو ویزے کا اجرا روک دیا تھا۔ ریڈ کراس کی بین الاقوامی کمیٹی ICRC نے پیر کے روز ایک بیان میں کہا ہے کہ 5 سال قبل اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی منظور کی جانے والی ایک قرارداد کے بعد بھی صحت عامہ کے نظام اور صحت کی دیکھ بھال پر مامور کارکنان اور مریضوں پر ہزاروں کی تعداد میں حملے جاری ہیں۔ 5 سال قبل اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی جانب سے منظور کی جانے والی اس قرارداد میں متنازع علاقوں میں صحت کی دیکھ بھال سے وابستہ کارکنوں کے خلاف قتل، ریپ اور جسمانی حملوں کے واقعات کے خلاف تحفظ کو یقینی بنانے پر زور دیا گیا تھا اور ایسے حملوں کے خاتمے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ سمن خان تفصیل پیش کرتی ہیں۔
کمیٹی نے 2016 سے 2020 تک کے عرصے کے دوران 33 ملکوں میں اوسط سالانہ 3,780 حملے ہونے کی رپورٹ دی ہے۔ تنظیم نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ان میں سے 2/3 حملے افریقہ اور مشرق وسطی میں کیے گئے، جس میں افغانستان، جمہوریہ کانگو، اسرائیل اور زیر تسلط علاقہ جات اور شام شامل ہیں۔ اس بات کا بھی امکان ہے کہ ایسے حملوں کی اصل تعداد کمیٹی کے پیش کردہ اعداد و شمار سے کہیں زیادہ ہو۔ اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے تنظیم نے کہا ہے کہ دراصل متنازع علاقوں میں اعداد و شمار کو اکٹھا کرنا کسی چیلنج سے کم نہیں ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ کووڈ کی وبا کی صورتحال کے دوران بھی ان حملوں میں کوئی کمی نہیں آئی۔ بیان میں ICRC نے کہا ہے کہ سال 2020 کے فروری سے جولائی تک کے مہینوں کے دوران صحت کی دیکھ بھال کے کارکنان، مریضوں اور کووڈ سے نمٹنے کے کام سے وابستہ طبی انفراسٹرکچر کے خلاف 611 سنگین نوعیت کے حملوں کے واقعات ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ ریڈ کراس کی بین الاقوامی کمیٹی کے پرخطر علاقوں سے متعلق ہیلتھ کیئر کے سربراہ مرسی پولسکی نے بتایا ہے کہ جب معاملہ صحت عامہ کی سہولیات فراہم کرنے والے کارکنوں اور مریضوں کا ہو تو سیاسی عزم کا فقدان اور نبرد ازما ہونے کی حکمت عملی کے سرے سے موجود نہ ہونے کی شکایات سامنے آئی ہیں۔ پرخطر علاقوں میں خدمات انجام دینے والے کارکنان اس بات کو یقینی بنانے پر مامور ہیں کہ متنازع علاقوں اور دیگر ہنگامی صورتحال کے دوران صحت کی سہولتوں کی فراہمی کو کس طرح یقینی بنایا جائے۔ تنظیم نے کہا ہے کہ جو ملک اس ایجنڈے کو آگے بڑھانے کی خواہش رکھتے ہیں وہ آگے بڑھیں اور بہتر کارکردگی کی اچھی مثال قائم کریں۔ فلپو گیٹو ریڈ کراس کی بین الاقوامی کمیٹی میں ہیڈ نرس ہیں، جنہیں ایک بار ایک جنگجو نے AK-47 رائفل دکھا کر دھمکایا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ لوگ صحت عامہ سے وابستہ کارکنان کی خدمات کو سمجھیں۔ وہ کسی بھی ضرورت مند کی خدمت کے لیے میدان عمل میں نکلے ہوئے ہیں، چاہے وہ سفید، سرخ یا نیلی رنگت کے مالک ہوں یا ان کا تعلق حکومت یا کسی غیر سرکاری ادارے سے ہو۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کبھی خود آپ کو طبی امداد کی ضرورت پیش آئے۔
اور امریکی ریاست شمالی کیرولائنا میں پولیس کے ہاتھوں گولی لگنے سے ہلاک ہونے والے سیاہ فام نوجوان اینڈریو براؤن جونیئر کے جنازے کے لیے سوگواران پیر کے روز جمع ہوئے۔ خبر رساں ادارے ایسوسیٹڈ پریس یعنی AP کے مطابق اینڈریو براؤن کے خاندان کے وکلا نے جنازے کی رسومات شروع ہوتے ہی انصاف کی فراہمی کا مطالبہ کیا۔ ایلزبتھ سٹی کے گرجا گھر میں اینڈریو کے آخری رسومات میں صرف وہی لوگ شریک تھے جن کو دعوت دی گئی۔ اس سے پہلے گزشتہ روز جونیئر کے آخری دیدار کے لیے منعقد تقریب میں لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی تھی۔ پادری ایل شارپٹن نے عبادت میں پرجوش واز کیا، جبکہ جونیئر کے رشتہ داروں اور ان کی نمائندگی کرنے والے شہری حقوق سے متعلق وکیل بین کرمپ نے بھی جنازے میں شرکت کی اور اس کی یاد میں کلمات کہے۔ پادری شارپٹن کے واز میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے واقعے کی فوٹیج جاری نہ کرنے پر توجہ مرکوز رکھی گئی۔ گزشتہ ہفتے ایک جج نے فیصلہ دیا تھا کہ فوٹیج کو مزید 1 ماہ تک جاری نہیں کیا جائے گا کیونکہ اس پر ریاستی تفتیش جاری ہے۔ ریاست شمالی کیرولائنا میں 42 سالہ اینڈریو براؤن اس وقت 21 اپریل کو گولیاں لگنے سے ہلاک ہو گئے جب پولیس منشیات سے متعلق تلاشی اور گرفتاری کے وارنٹ دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے بعد شمالی کیرولائنا میں دنوں تک احتجاجی مظاہرے جاری رہے۔ براؤن کے خاندان والوں کی جانب سے ایک غیر جانبدار اور آزاد پوسٹ مارٹم رپورٹ کا مطالبہ کیا گیا، جس کی رپورٹ سے ظاہر ہوا کہ براؤن کو 5 گولیاں لگی تھیں جس میں سے 1 اس کے سر کے پیچھے لگی تھی۔ انسانی حقوق کی علم بردار تنظیموں نے کہا ہے کہ بحیرہ روم میں اموات کی بڑھتی ہوئی تعداد یورپ کی پناہ گزینوں سے متعلق پالیسی کی ناکامی ہے. افریقی ملکوں سے پناہ گزینوں سے بھری ہوئی کشتیاں یورپی ساحلوں تک پہنچنے کی کوشش میں ڈوبتی رہتی ہیں. اپریل کے آخر میں ربڑ کی ایک کشتی میں 100 سے زیادہ افریقی باشندوں نے یورپ پہنچنے کی کوشش کی اور صورتحال خراب ہونے پر بار بار مدد طلب کی لیکن کوئی ان کی مدد کو نہیں آیا. اس کے نتیجے میں لیبیا کے ساحل کے قریب ایک اندازے کے مطابق 130 افراد ہلاک ہو گئے. یہ اس سال کشتی ڈوبنے کا بدترین حادثہ ہے جس کے بعد یورپی ملکوں پر الزامات میں تیزی آئی کہ وہ مشکلات کے شکار پناہ گزینوں کی کشتیوں کی مدد میں ناکام رہتے ہیں. اقوام متحدہ کے اداروں اور انسانی حقوق کی تنظیموں کا کہنا ہے کہ یورپی ممالک اکثر ایسی کارروائیوں کی ذمہ داری لیبیا کے کوسٹ گارڈز کو دے دیتے ہیں. ایسا یہ جاننے کے باوجود کیا جاتا ہے کہ ان کی صلاحیت محدود ہے. ان کے انسانی اسمگلروں سے رابطوں کی اطلاعات بھی ہیں اور جن پناہ گزینوں کو وہ روکتے ہیں انہیں ناقابل رہائش حراستی مراکز میں رکھا جاتا ہے. ترکی میں حکام نے ملک کے جنوب میں 3 مساجد سے ایک مذہبی رہنما کے پیروکاروں کو زبردستی بے دخل کر دیا اور کہا کہ وہ لاک ڈاؤن کے خلاف ورزی کرتے ہوئے عبادت کے لیے جمع ہوئے. ایک ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اتوار کو صبح غازی اتناب میں پولیس مسجد میں ایک گروہ سے الجھ رہی ہے اور انہیں زبردستی وہاں سے باہر نکال رہی ہے. اس موقع پر کچھ لوگ چلا رہے تھے کہ وہ قرآن پڑھے ہیں. ایک پولیس افسر مرچوں کا چھڑکاؤ کرتے ہوئے بھی نظر آتا ہے. ترکی نے مئی کے وسط تک مکمل لاک ڈاؤن کیا ہوا ہے تاکہ حالیہ ہفتوں میں وبا کے بڑھتے ہوئے کیسز کی تعداد کو کم کیا جا سکے. غازی انتاب کے گورنر کے دفتر نے پیر کو روز جاری ایک بیان میں کہا کہ 3 مسجدوں میں جو 76 افراد داخل ہوئے تھے بازی میں ان کے خلاف دہشت گردی کی تحقیقات بھی کی جا چکی ہیں. اسرائیل میں سرکاری امور کے نگران ادارے کا پیر کے روز کہنا تھا کہ وہ گزشتہ جمعے کو ایک مذہبی تہوار کے دوران بھگدڑ مچ جانے سے قدامت پسند 45 یہودیوں کی ہلاکت پر تحقیقات کا آغاز کرا ہے. ادارے کے ایک اہم عہدیدار متن یاو اینگلمن نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایک ایسا واقعہ تھا جسے روکا جا سکتا تھا. انہوں نے کہا کہ وہ ایک ایسی خصوصی تحقیقات کا آغاز کر رہے ہیں جو اس بات کا جائزہ لے گی کہ وہ کون سے حالات تھے جن کی وجہ سے یہ حادثہ وقوع پذیر ہوا. اینگلمن کا کہنا ہے کہ یہ تحقیقات فیصلہ سازوں، پولیس اور امدادی کارکنوں کے اقدامات پر توجہ مرکوز رکھے گی. یہ بات فوری طور پر واضح نہیں ہو سکی کہ کیا اس اعلان سے ایک خود مختار اور غیر جانبدار تحقیقات کے مطالبے ختم ہو جائیں گے. اینگلمن کو وزیر اعظم بینیامن نتنیاہو کا قریبی ساتھی خیال کیا جاتا ہے. تاہم اینگلمن کا کہنا تھا کہ حال ہی میں ان کا نتنیاہو کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہوا. نتنیاہو کے اقتدار کا دار و مدار قدامت پسند جماعتوں کی سیاسی حمایت پر ہے. ان کی حکومت کو اتنے بڑے اجتماع کی اجازت دینے پر سخت تنقید کا سامنا ہے. رپورٹوں کے مطابق اسرائیل کے انتہائی قدامت پسند لیڈروں نے گزشتہ ہفتے کے مذہبی تہوار کو بغیر کسی پابندی کے منانے کی اجازت حاصل کرنے کے لیے حکومت پر زبردست دباؤ ڈالا تھا. بغداد کے نتیجے میں جانوں کے ضیاع کو اسرائیل کی تاریخ میں شہری ہلاکتوں کے بدترین واقعات میں سے ایک بتایا جا رہا ہے. عینی شاہدین اور واقعے کی وائرل ویڈیوز کے مطابق بھگدڑ کا واقعہ اس وقت پیش آیا جب لوگ تہوار کے مقام پر ایک تنگ سرنگ نما راستے سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہے تھے. بھیڑ میں شامل لوگ اس وقت ایک دوسرے پر گرنے لگے جب وہ دھات سے بنی سیڑھیوں سے نیچے اتر رہے تھے اور وہ سیڑھیاں پھسلن والی تھیں. بھگدڑ مچنے سے کم از کم 45 افراد ہلاک اور 150 زخمی ہوئے. ہلاک ہونے والوں میں کئی بچے بھی شامل ہیں. اور امریکہ نے آلودگی بڑھانے والے ریفریجریٹر اور ایئر کنڈیشنر رفتہ رفتہ ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے. ماہرین کہتے ہیں کہ ریفریجریٹر، فریزر اور ایئر کنڈیشنر میں ہائیڈرو فلورو کاربنز پائے جاتے ہیں. یہ زمین کا درجہ حرارت بڑھانے میں کاربن ڈائی آکسائڈ کے مقابلے میں سینکڑوں یا پھر ہزاروں گنا زیادہ نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں. امریکہ کے تحفظ ماحولیات کے ادارے نے پیر کے روز اعلان کیا ہے کہ ان کیمیکلز کو فریج اور اے سی سے رفتہ رفتہ خارج کرنے کے اقدامات کیے جائیں گے. ہائیڈرو فلورو کاربنز کو ختم کرنے سے عالمی درجہ حرارت میں نصف ڈگری سینٹی گریڈ کی کمی کی جا سکے گی کیونکہ وہ ماحولیاتی تبدیلی کے اہم ترین معاون عناصر میں سے ایک ہیں. ادارے کے منتظم مائیکل ایس روگن نے ایک بیان میں کہا کہ ای پی اے یہ اہم اقدام بڑھتے ہوئے عالمی درجہ حرارت پر قابو پانے کے لیے کر رہی ہے. خبریں ختم ہوئیں لیکن ہمارا نیوز شو ابھی جاری ہے. ایک مختصر وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا مزید رپورٹیں سننے کے لیے.
تازہ ترین خبریں، ریڈیو پروگرامز، آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس ہے. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اس وقت آپ کے لیے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو پیش کیا جا رہا ہے. آئیے پروگرام میں شامل کرتے ہیں کچھ اور رپورٹیں. پاکستان پیڈیاٹرک کارڈیک سوسائٹی کے مطابق ملک میں ہر سال تقریباً 60,000 بچے دل کے مرض کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، لیکن سہولتوں کی کمی کے باعث صرف 7,000 بچوں کا ہی علاج ہو پاتا ہے۔ سمن خان ملوا رہی ہیں چائلڈ ہارٹ فاؤنڈیشن کے بانی فرحان احمد سے، جو پاکستان میں بچوں کے دل کا پہلا ہسپتال تعمیر کر رہے ہیں۔
فرحان احمد پاکستان میں اپنی نوعیت کا پہلا چائلڈ ہسپتال بنانے کے مشن پر ہیں۔ 2011 میں ان کی زندگی تب یکسر بدل گئی جب ان کی 3 ماہ کی بیٹی میں دل کی بیماری کی تشخیص ہوئی۔ عائشہ کے دل کے 4 خانوں میں سے ایک مکمل نہیں تھا، وہ اپنی 3rd سالگرہ سے پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو گئی، مگر اپنے والد کی زندگی کو ایک مقصد دے گئی۔
عائشہ کو رہنا پڑا ہاسپٹل میں تقریباً 2 ہفتے، تو 2 ہفتے میں ہم نے جو دیکھا کہ پیسے والے بھی خوار ہو رہے ہیں، جن کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ تو بالکل ہی ان کی سچویشن انایکسپلینیبل ہے، تو کیوں نہ کلیکٹیولی کچھ ایفرٹ کی جائے۔ بہت سارے لوگوں نے کہا کہ جی آپ اس ادارے میں عائشہ کا نام رکھیں، تو ہم نے بڑے دن سے کلیئر تھے کہ یہ صرف ہماری فیملی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس پر پوری قوم کو اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے۔
پاکستان پیڈیاٹرک کارڈیک سوسائٹی کے مطابق ملک میں سالانہ 60,000 بچے دل میں سوراخ، الٹی شریانوں، والو کی خرابی یا تنگی اور 4 خانوں میں سے 1 یا 2 کی کمی جیسے کئی مختلف امراض کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں۔ 80% بچے ایک آپریشن کے بعد ٹھیک ہو جاتے ہیں، جبکہ باقی 20% کے پیچیدہ امراض کا علاج بھی ناممکن نہیں۔ مسئلہ ہے تو وسائل کی کمی کا۔
پورے ملک میں مشکل سے 5 سینٹر ہیں جہاں پر آپریشن ہوتا ہے، تو ایٹ میکسیمم آؤٹ آف 50,000 بچے صرف 5,000 بچوں کا علاج ممکن ہوتا ہے۔ اس وقت پورے پاکستان میں تقریباً آپ یہ سمجھیں کہ 10 سے 12 پیڈیاٹرک ہارٹ سرجن ہیں۔ ہمارے پاس یہ نہیں کہ سارے صرف کارڈک سرجن ہی سارے کام کر سکتا ہے، اس کو کارڈک انستھیزیولوجسٹ چاہیے جو چھوٹے بچوں کو بیہوش کرے، لائنیں ڈالے، ہارٹ لنگ مشین والے لوگ اسپیشلسٹ چاہیے، مشینری ایسی چاہیے جو 2 کلو کے بچوں کو سانس کی مشین دے سکے، دل روک سکے۔
سرکاری سطح پر لاہور میں صرف چلڈرن اسپتال میں 65 بیڈ کا ایک یونٹ ہے، جس کے 3 آپریشن تھیٹرز میں سالانہ 500 سے 800 آپریشن کیے جاتے ہیں۔ لاہور میں بچوں کے دل کے صرف 4 سرجنز ہیں۔ پاکستان چائلڈ ہارٹ فاؤنڈیشن یا PCHF جیسے انسان دوست اداروں کی بدولت یہ سرجنز سالانہ تقریباً 2,000 آپریشن کر پا رہے ہیں۔ PCHF غیر ملکی ڈاکٹرز کو پاکستان بلوا کر مقامی عملے کی تربیت بھی کرواتا ہے، اور اس کے پلیٹ فارم سے مریضوں کی مالی مدد بھی کی جاتی ہے۔
اپریل 2021 کی بات کروں تو سنس انسیپشن الحمدللہ کو 2,300 سے زیادہ بچوں کے ہارٹ کی پروسیجرز کو، سرجریز، انٹروینشن کو ہمارے ادارے نے سپورٹ کیا، تقریباً کچھ 87 کروڑ روپے اکٹھا ہو کر اس کاز پر لگ بھی گیا ہے۔
پی سی ایچ ایف کے پیرنٹ کاؤنسلنگ گروپس بھی ہیں، جن کا مقصد بیمار بچوں کے والدین کی علاج سے متعلق غلط فہمیاں اور پریشانیاں دور کرنا ہے۔ ان گروپس میں ان والدین سے ملوایا جاتا ہے جن کے بچے دل کی سرجری کے بعد صحت مند زندگی گزار رہے ہیں۔
جب اس کا آپریٹ ہونے کے بعد یہ بیڈ پہ تھی، تو میں اس کی مدر کو بلاتے تھے کہ آپ اس کو آ کے فیڈ کروا دیں، تو میں ایک دفعہ صرف جا سکا ہوں اسے دیکھنے کے لیے۔ ہوپ لیس ہو گیا تھا، لیکن ہم خود حیران ہو جاتے ہیں اس بات کو سوچ کے کہ اس آپریٹ کے بعد بھی کوئی بچہ اتنا ایکٹیو ہو سکتا ہے۔
یونیورسٹی آف لاہور نے چائلڈ ہارٹ فاؤنڈیشن کو ایک آپریشن تھیٹر اور 4 بیڈ کا ICU مفت دے رکھا ہے، جہاں ادارہ سالانہ 400 سرجریز کروا رہا ہے۔ بچوں کے دل کا اسپتال 2 ارب 25 کروڑ روپے کا منصوبہ ہے، جس کے لیے زمین یونیورسٹی آف لاہور نے عطیہ کی ہے، جو 2 سالوں میں مکمل ہونے کے بعد 150 بیڈز پر مشتمل ہوگا، اور امید کی جا رہی ہے کہ یہ ٹریننگ اور ریسرچ انسٹیٹیوٹ کی حیثیت سے لوگوں کی تربیت کرے گا جو مختلف اسپتالوں میں جا کر انسانی وسائل کی کمی پوری کرنے کے اہل ہوں گے۔ سمن خان، وائس آف امریکہ، لاہور۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس ہے۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
انسانی حقوق کے بارے میں محکمہ خارجہ کی تازہ ترین رپورٹ کے مطابق روس میں ایک نہایت مرکزی آمرانہ نظام موجود ہے، جس کے تحت 2020 میں انسانی حقوق کی وسیع خلاف ورزیاں کی گئیں، ان میں سے اکثر سزا و جزا کے تصور سے صریحاً انحراف کرتے ہوئے انجام دی گئیں۔ ایسے ہی متعدد اطلاعات ہیں کہ روس کی حکومت اور اس کے ایجنٹوں نے منمانے انداز میں یا غیر قانونی طریقہ اپناتے ہوئے ہلاکتیں کیں یا ان کی کوششیں کیں۔ ان میں سے سب سے نمایاں کارروائی اپوزیشن کے سرگرم رہنما اور بدعنوانی کے خلاف آواز بلند کرنے والے الیگزی نیولنی کو اگست 2020 میں زہر دینا تھا، جس کے لیے نوویچوک گروپ کی اعصابی گیس کا استعمال کیا گیا۔ اس بارے میں بھی معتبر اطلاعات ہیں کہ روسی حکام نے لوگوں کو سیاسی قیدی بنایا اور سیاسی وجوہ کی بنا پر انفرادی طور سے لوگوں کو حراست میں لیا اور انہیں حراست میں رکھا۔ سیاسی قیدیوں کو مبینہ طور پر قید خانے میں سخت حالات میں رکھا گیا اور انہیں اکثر قید تنہائی یا سزا کے طور پر نفسیاتی یونٹوں میں ڈالا گیا۔ دسمبر تک انسانی حقوق سے متعلق سیاسی قیدیوں کے بارے میں میموریل نامی تنظیم کی فہرست میں 358 روسی نام شامل تھے۔ تاہم میموریل تنظیم کا اندازہ ہے کہ ملک کے اندر سیاسی قیدیوں کی اصل تعداد اس سے دگنی یا تین گنی زیادہ ہو سکتی ہے۔ روس کی حکومت نے اپنے ملک سے باہر بھی لوگوں کے انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں کی، جن میں کرائمیا کی تاتار آبادی اور دوسری مذہبی اور نسلی اقلیتیں شامل ہیں۔ حکام نے سیاسی محرکات کی بنیاد پر کرائمیا سے تعلق رکھنے والے یوکرینی شہریوں کی گرفتاریاں کی اور انہیں حراست میں رکھا اور ان پر مقدمات قائم کیے۔ ان میں سے بہت سے لوگوں نے کہا کہ انہیں ایذائیں بھی دی گئیں۔ مشرقی یوکرین میں روسی حکومت نے لوگوں کو مستقل طور پر مسلح کیا، انہیں تربیت دی اور روسی قیادت والی فوج کے ساتھ مل کر جنگ کے لیے تیار کیا۔ معتبر مشاہدین کا کہنا ہے کہ یوکرین کے ڈاؤن باس علاقے میں روس کی قیادت والی افواج ہزاروں شہریوں کی ہلاکتوں اور ان کے زخمی ہونے کی وجہ بنی۔ روسی حکام ذرائع ابلاغ پر سخت گرفت رکھتے ہیں۔ محکمہ خارجہ کے انسانی حقوق کے بارے میں سالانہ رپورٹ کے مطابق ٹیلی ویژن اور اخبارات اور انٹرنیٹ پر سینسرشپ اور از خود سینسرشپ کا دائرہ خاص کر حکومت اور اس کی پالیسیوں کے حوالے سے بہت وسیع ہے۔ انسانی حقوق کے علم برداروں اور پرامن مظاہرین پر حملوں کی تفتیش اور مقدمات چلانے میں ناکامی نے اجتماع کی آزادی کا گلا مزید گھونٹ دیا۔ اجتماع اور مذہب یا عقیدے کی آزادی کو دبانے کے لیے روسی حکام نے اپنے ملک میں انتہا پسندی کے وسیع مفہوم کا غلط استعمال کیا ہے۔ 2017 میں سپریم کورٹ نے جے ہوز وٹنسز فرقے کے ارکان کی سرگرمیوں کو جرم کا درجہ دے دیا، جس کے نتیجے میں پورے ملک میں جے ہوز وٹنسز کے جائز شعبوں کی تمام کارروائیوں پر پورے ملک میں پابندی لگ گئی اور ان کی عبادت مؤثر طور پر پابندی کا شکار ہو گئی۔ اس کے ماننے والوں کو قید کیا گیا، انہیں حراست میں لیا گیا یا حکام کے بقول ایک کلدم انتہا پسند تنظیم میں سرگرم ہونے پر فوجداری نوعیت کی تفتیش کی گئی۔ وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے کہا ہے کہ جب بھی کوئی ملک بشمول روس بنیادی حقوق کو پامال کرنے کی کوشش کرے گا تو ہم پرزور انداز سے کھڑے ہوں گے اور اس کے خلاف آواز بلند کریں گے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔
اور پروگرام ختم کرنے سے پہلے کچھ اور خبریں۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ایک سینئر اہلکار نے کہا ہے کہ طالبان نے استنبول کانفرنس سے قطعی طور پر انکار نہیں کیا اور وہ اب بھی اس میں شرکت کے لیے اپنی قیادت کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں۔ امریکی اہلکار نے یہ بات منگل کے روز افغان صحافیوں کو ایک بریفنگ کے دوران بتائی۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ، اقوام متحدہ، ترکی اور قطر رمضان کے بعد استنبول کانفرنس کو ممکن بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن میں آپ کو وقت اور مقام نہیں بتا سکتا۔ امریکی اہلکار نے کہا کہ جب ترکی میں امن کانفرنس کا خیال پہلی مرتبہ پیش کیا گیا تو طالبان نے رسمی طور پر اندیا دیا تھا کہ وہ اس میں شرکت کے خواہش مند ہیں، پھر وہ اس سے پیچھے ہٹ گئے، لیکن ہم ان کے انکار کو حتمی جواب نہیں سمجھ رہے۔ کئی طالبان رہنما امریکہ کو بتا چکے ہیں کہ وہ مسئلے کے عسکری حل پر یقین نہیں رکھتے۔ اہلکار نے کہا کہ طالبان کے مطالبات میں قیدیوں کی رہائی اور طالبان رہنماؤں کے ناموں کا پابندیوں کی فہرست سے اخراج شامل ہے، جبکہ امریکی حکام کہتے ہیں کہ دوحا سمجھوتے کے تحت تشدد میں کمی اور مسئلے کے سیاسی حل کے لیے سنجیدہ امن مذاکرات کی طرف پیش قدمی ضروری ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکی اور غیر ملکی افواج افغان سیکیورٹی فورسز کی حمایت اور دفاع کے لیے موجود ہیں۔ انخلا کے دوران اور اس کے بعد بھی افغانستان کی سلامتی کے لیے تعاون جاری رہے گا اور معاشی اور انسانی امداد کا سلسلہ بھی برقرار رہے گا۔ طالبان کے پاس موقع ہے کہ وہ تعمیری انداز میں مذاکرات میں شامل ہو جائیں، ورنہ ان کا مستقبل 90 کی دہائی جیسا ہوگا۔ اہلکار نے اس بات کی تصدیق نہیں کی کہ طالبان کی مذاکرات کی میز پر واپسی کے لیے ستمبر کے بجائے جولائی میں امریکی فوج کے انخلا پر گفتگو ہو رہی ہے. انہوں نے بتایا کہ افغان امن عمل میں علاقائی حمایت حاصل کرنے کی کوششوں کے سلسلے میں امریکی ایل جی زلمے خلیلزاد تاجکستان کے دارالحکومت دوشنبے میں موجود ہیں. امریکہ کے وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے کہا ہے کہ چین کا راستہ روکنا یا اسے نیچا دکھانا مقصد نہیں. انہوں نے یہ بات لندن میں G7 ملکوں کے وزراء خارجہ اجلاس کے موقع پر برطانوی ہم منصب سے ملاقات میں کہی. اور امریکی صدر جو بائیڈن نے امریکہ میں قبول کیے جانے والے پناہ گزینوں کی سالانہ تعداد 4 گنا کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اور اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو ختم کرنے کی بہجت جلانی کو بھی اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.